السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ میں سے بنیادی دینی تعلیم کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے نافع بنا دیں، ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، آخرت کا سرمایہ بنا دیں. آمین اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. کتاب بہشت زیور سے مسائل رمضان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اب 29 تاریخ کو بادل کی وجہ سے رمضان شریف کا چاند نہیں دکھائی دیا، تو صبح کو نفل روزہ بھی نہ رکھو. یعنی 29 تاریخ کو شعبان کی اگر چاند نظر نہیں آیا تو دوسرے روز، حالانکہ رمضان نہیں ہے لیکن نفل روزہ بھی نہیں رکھنا ہے. ہاں اگر ایسا اتفاق پڑا کہ ہمیشہ پیر اور جمعرات یا کسی اور مقرر دن کا روزہ رکھا کرتی تھی اور کل وہی دن ہے، تو پھر نفل کی نیت سے صبح کو روزہ رکھ لینا بہتر ہے. پھر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی تو اسی نفل روزے سے رمضان کا فرض ادا ہو گیا، اب اس کی قضا نہ رکھے. اور بادل یعنی ابر کی وجہ سے 29 تاریخ کو رمضان کا چاند نہیں دکھائی دیا، تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک کچھ نہ کھاؤ. یہ اس وقت ہے جب بادل وغیرہ ہو اور پتہ نہیں چلا کہ واقعی چاند ہے یا نہیں. تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک کچھ نہ کھاؤ نہ پیو. اگر کہیں سے خبر آ جائے تو اب روزے کی نیت کر لو، اور اگر خبر نہ آئے تو کھاؤ اور پیو. 29 تاریخ کو چاند نہیں ہوا تو یہ خیال نہ کرو کہ کل کا دن رمضان کا تو ہے نہیں، لاؤ میرے ذمے جو پچھلے سال کا ایک روزہ قضا ہے اس کی قضا ہی رکھ لوں، یا کوئی نظر مانی تھی اس کا روزہ رکھ لوں. اس دن قضا کا روزہ رکھنا اور کفارے کا روزہ رکھنا اور نظر کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، کوئی روزہ نہ رکھنا چاہیے. اگر قضا یا نظر کا روزہ رکھ لیا پھر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی تو بھی رمضانی کا روزہ ادا ہوگا، قضا اور نظر کا روزہ پھر سے رکھے. اگر خبر نہیں آئی تو بے شک جس روزے کی نیت کی تھی وہی ادا ہو گیا. اب اگر آسمان پر بادل ہے یا غبار ہے اور اس وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، لیکن ایک دیندار پرہیزگار سچے آدمی نے آ کر گواہی دی کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو چاند کا ثبوت ہو گیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. چلیے اب کتاب حیات المسلمین سے ہم لوگ امتیاز قومی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک خاص انداز ہے لباس میں، وضاقتہ میں، جو اسلامی ہے، اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے. اس کے خلاف کفار کے طریقے اختیار کرنا یا فساق کے، یہ جائز نہیں ہے. اس بارے میں احادیث پڑھ رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبح کیے ہوئے کو کھائے، وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کی ذمہ داری ہے اور اس کے رسول کی. سو تم لوگ اللہ کی ذمہ داری میں خیانت مت کرو. اس سے معلوم ہوا یعنی اس کے اسلامی حقوق ضائع مت کرو، ایسا شخص مسلمان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی جن چیزوں کو مسلمانوں کے ساتھ خاص تعلق ہے ان کا کھانا بھی نماز وغیرہ کی طرح علامت ہے اسلام. سو بعض آدمی جو گائے کا گوشت بلا عذر کسی کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ناپسند ہونا اس حدیث شریف سے معلوم ہو گیا. غرض ہر بات میں اسلامی طریقہ، اسلامی وضع ہمیں اختیار کرنی چاہیے، دین کی باتوں میں بھی اور دنیا کی باتوں میں بھی. لباس پہننے میں تو بہت خیال کرنا چاہیے کہ اسلامی لباس ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب فرقے دوزخ میں جائیں گے بجز ایک ملت کے. لوگوں نے عرض کیا کہ وہ فرقہ کون سا ہے جو دوزخ سے نجات پاوے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس طریقے پر ہیں وہ طریقہ ان کا ہے جو کہ نجات پائیں گے. پھر سے سنیے اس حدیث شریف کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب فرقے دوزخ میں جائیں گے بجز ایک کے. لوگوں نے عرض کیا، وہ فرقہ کون سا ہے جو دوزخ سے نجات پاوے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس کے فائدے میں لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ طریقے سے مراد واجب طریقہ ہے جس کے خلاف دوزخ کا ڈر ہے، اور آپ نے اس طریقے میں کسی چیز کی تخصیص نہیں فرمائی. تو اس میں دین کی باتیں بھی آ گئیں اور دنیا کی بھی باتیں آ گئیں. البتہ کسی چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہونا اور اس کا واجب ہونا کبھی قول سے معلوم ہوتا ہے اور کبھی فعل سے، اور کبھی صاف صاف عبارت سے، اور کبھی اجتہاد اور اشارے سے، جس کو صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں. عام لوگوں کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ علماء کی اتباع کریں، اور بدون علماء کی اتباع کے غیر عالم لوگوں کا دین بچ ہی نہیں سکتا. اب ختم کلام. جس قسم کے اعمال کی فہرست کا دیباچے میں ذکر ہے، ان میں اس وقت جس عمل کو سوچتا ہوں وہ ان 25 حصوں میں پاتا ہوں، اجمالاً یا تفصیلاً، جو ابھی بیان کیے گئے اس کتاب میں. اس لیے اب اس رسالے کو ختم کرتا ہوں. البتہ اگر ذوقاً کسی کے ذہن میں کوئی عمل آوے یا ان میں سے کسی حصے کی تفصیل مصلحت معلوم ہو، وہ اس کا دمیمہ بن سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچاتے رہو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کے احکام میں 40 حدیثیں محفوظ کر کے میری امت پر پیش کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ کر کے اٹھائے گا، اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا. الحمدللہ کہ ان حصوں میں 90 سے زائد آیتوں کی اور غیر مقرر اور مرفوع 340 سے زیادہ حدیثوں کی تبلیغ ہو گئی اس کتاب حیات المسلمین سے. اگر کوئی ان حصوں کو چھپوا کر تقسیم کرے، یہ ثواب اس کو بھی ملے گا. یہ سب حدیثیں مشکات کی ہیں بجز ایک کے، جس میں عین لکھ دیا گیا ہے. تو یہ کتاب یہاں پہ آج ختم ہو گئی. چلیے اب مواعظ میں سے، ہم لوگ اصلاح النساء والا واعظ پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ عورتوں کا ایک وہ بتا رہے ہیں نقص، کہ اگر انہوں نے تھوڑی سی عبادت کر لی، کلام پاک کی تلاوت کر لی، تو وہ اس کو سمجھتی ہیں کہ ہم بہت ہی بزرگ ہو گئے اور دوسروں سے بڑھ گئے. فرمایا کہ یہ تو ناقص عبادات ہیں. اگر ان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو اس میں نقص اتنا ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ والے جتنے بھی ہیں وہ تو اپنی عبادات کو بھی ایک درجے میں گناہ سمجھتے ہیں. عبادت کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ بہرحال یہ محض اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری ناقص عبادات کو بھی عبادت گردان دیتے ہیں، عبادت مان لیتے ہیں. یہ محض فضل ہے. پھر ایسی عبادت پر خوش ہونا اور فخر کرنا جہالت ہے، اور منشا اس فخر و کبر کا وہی جہل ہے. اور جس قدر عقل کم ہوتی ہے، یہ مرض کبر کا زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے. حاصل یہ ہے کہ جو نقائص ہیں، خرابیاں ہیں، اضطراری، تو نقائص اضطراری پر نظر و تنبہ و توجہ ہونے سے یہ مرض کم ہوتا ہے. اور اول معلوم ہو چکا کہ جو اضطراری نقص ہیں، جن کے ازالے پہ قدرت ہی نہیں ہے، اس مقام پر دو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عورتوں کے بارے میں. ایک نقصان عقل ہے کہ عقل میں کم ہے، اور ایک نقصان دین ہے کہ دین میں کم ہے، مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی. نقصان عقل کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علامت سے بیان فرمایا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ان کی عقل میں نقصان ہے. تبھی تو دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر کیا گیا. آج کل یہ سوال اس مسئلے میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دو کی گواہی، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. صحیح جواب اور حقیقی جواب تو یہ ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی جس کا ہمیں پتہ نہیں، ہم تعین نہیں کر سکتے. بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی. تو یہ جواب تو بالکل کافی ہے. لیکن تبرعاً یہ کہتے ہیں ہم، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ عورتوں کی خلقت ہی میں نقصان ہے، تمام قوا اور اعضاء میں ان کے بنسبت مردوں کے نقصان ہے، کمزور ہوتی ہیں، اور یہ صاف ہے یہ بات. اور جب اس طرح سے خلقتاً ہی ناقص ہیں تو پھر ان کا حافظہ بھی ناقص ہوگا، اور حافظہ چونکہ ناقص ہے اور مدار شہادت کا حافظے پر ہے، اس لیے دو کی گواہی ایک کے برابر قرار دی گئی. پھر اس میں سوال کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایسا ضعیف کیوں پیدا فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب بھی عجیب دیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تمدن کی حفاظت ہے. جب تک کہ ایک کو دوسرے کا تابع اور محتاج نہ بنایا جائے، تمدن محفوظ نہیں رہ سکتا، کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا اگر سب برابر ہیں. ایک تو حکومت کرے گا اور دوسرے اس کا کہنا مانیں گے. تو اس میں فرمایا کہ یہ تمدن کی حفاظت کے لیے کیا گیا کہ رجال کو قوی بنایا گیا اور عورتوں کو کمزور بنایا گیا. اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہے، سردار ہے. اس کی وجہ یہ بتائی کہ فضل اللہ بعضهم على بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے، بس یہ وجہ ہے. اور جن لوگوں نے برعکس اس حکم کے عورتوں کو مطبوع بنا لیا، یعنی عورتوں کو رہنما بنا لیا، مثلا ان کو حکومت دے دی، تو وہاں کی خرابیاں پوشیدہ نہیں ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہی نہیں، وبما انفقوا من اموالهم، اور مرد جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر. تو خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر خلقتاً بھی فضیلت ہے. چنانچہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کا رد اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ کیا تم ایسی مخلوق کی حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہو جو کہ پست خیال ہے اور ہمیشہ بناؤ سنگار اور زیور میں پلتی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو عورتوں کی طرف نسبت نہ کرو فرشتوں کو، چونکہ یہ تو ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ بناؤ سنگار اور زیور میں ہے، اس میں نقص ہے. اب کتاب سیرت الحبیب، معراج کے واقعات ہو رہے ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علی وصحبہ بارک وسلم. پھر انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی، ان سب نے اپنے رب کی ثنا کی. ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تقریر کی کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدا صاحب قنوت بنایا کہ میری اقتداء کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے میری، مجھ کو آتش نمرود سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں ٹھنڈا اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا. اپنی اپنی حاجات مانگ لیا. دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا.